مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 11 پر، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 40، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ آج 1437 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی 10ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے کہ جب اچھی نیتیں ہوتی تو ہی ثواب ملتا ہے، اچھی نیتیں نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ تو اپنے حسب حال اچھی نیت کرنی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا زور سے درود شریف پڑھوں گا تاکہ صلو علی الحبیب کہنے والے کی بھی دل جوئی ہو، میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے وہ ساری چیزیں اس کی گواہ بھی ہو جائیں اور بدن میں بھی چستی پیدا ہو۔ زور سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کا نعرہ لگے گا تو تھوڑی سستی اڑے گی، نیند چڑھی تو بھی انشاءاللہ اڑ جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔
ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے مقام تنعیم سے تقریباً 12 کلومیٹر آگے مقام نواریہ پر واقع ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ اور خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مزارات جنت البقیع میں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار جنت المعلیٰ میں ہے۔ سوال عرض یہ ہے کہ ولیا کے مزارات دیکھنے کو نہیں ملتے جتنے اولیاء کرام کے مزارات دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔
ولیات کی شہرت بھی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ عورتوں کو تو پردہ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے کی عورتیں ہماری طرح، جیسے آج کل بازاریں پٹی پڑی ہیں اور جدھر دیکھو عورتوں کا ہجوم ہے اور لیڈیز فرسٹ کا نعرہ، تو بہت پرانا ہو گیا، اب پتہ نہیں کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو پتہ نہیں ہے، پہلے تو تھا یہ لیڈیز فرسٹ۔ تو یوں پہلے جو عورتیں تھیں وہ پردہ تھا اور پردہ بھی سخت ہوتا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ولیات تھیں ان کی شہرت نہ ہوئی، پھر لوگوں کو رجوع کروانا مقصود نہیں ہوتا، ولیات کی طرف مردوں کو مائل کرنا کوئی مقصود ہی نہیں ہے نا. تو ہو سکتا یہ بھی وجہ ہو کہ ولیات جو ہیں ان کی شہرت کم ہوئی. ولیات تو یقینا ہوئی ہوں گی, لاکھوں کروڑوں ہوئی ہوں گی, اور ہر ولی اور یہ ولیہ کو پتہ نہیں ہوتا اپنی ولایت کا. یہ بھی ہوتا ہے, بعضوں کو ہوتا ہے بعضوں کو نہیں ہوتا. تو یہ ان کی بھی مطلب اقسام ہے نا. تو یوں پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ جو دنیا سے رخصت ہوئی بی بی یہ ولیہ تھی, تو یوں بھی مزار نہیں بنا ہوگا. تو شہرت جس کی ہوتی ہے اس کا مزار بنتا ہے. تو یوں تو لاکھوں اولیاء کرام ہیں جن کی کوئی شہرت نہیں ہوتی, تو ان کا مزار بھی اس طرح نمایاں نہیں ہوتا. تو ہر ایک کا مزار بنتا نہیں ہے, نہ مزار بنا نہ کوئی شرط ہے. اور جو غیر ولی ہو اور صالحین میں سے نہ ہو, عام آدمی ہو, اس کا مزار بنانا بھی مناسب نہیں ہے. جیسے آج کل اب ہر ایک کی قبریں پکی بنا دیتے ہیں, تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو قبرستان کی جگہ گرتی ہے پھر ٹوٹتی ہے پھوٹتی ہے. تو اصل مزارات جو بنائے جاتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے, وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں, ان سے فیض اٹھائیں. عام آدمی سے فیض اٹھانے کا کوئی مقصود نہیں ہے. کافی یعنی کہ سنگ مرمر اور کئی تھلے کی قبریں لوگ اپنے عزیزوں کی بناتے ہیں. ماں سے محبت تھی تو بنا دی, باپ سے محبت تھی بنا دی, بیٹے سے محبت تھی تو جناب مزار کھڑا کر دیا اس کا. تو یہ طریقہ جو یہ نہیں مناسب. بلکہ اگر کوئی اچھی نیت نہیں بن پاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسراف میں بھی آ جائے. جیسے عمارت بناتے ہیں تو عمارت بنانے میں تو یہ اعلی حضرت نے صاف لکھا ہے کہ یہ اسراف ہے, فضول خرچی ہے. ہاں اگر اس لیے عمارت بنائی اس کی, اعلی حضرت فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ اس کے سائے میں بیٹھ کر تو تلاوت کرے, زائرین آئیں تلاوت کریں, کچھ عبادت کریں, کوئی نماز کی جگہ بنا دی تو وہ نماز پڑھیں, یہ جائز صورت ہے. خامہ خواہ کی عمارت بنا دی اس کا کوئی صحیح اس کی نیت ہی نہیں ہے تو اب یہ اسراف ہے. تو آج کل یہ بھی ہو رہا ہے اپنے عزیزوں کو, ہوتا داڑھی منڈا بے نمازی, او یا چلو نمازی بھی ہے تو کوئی مطلب وہ علماء میں سے نہیں ہوتا, تو اس کا مزار بنا دیتے ہیں, گنبد بنا دیتے ہیں. اس بیچارہ جو گیا اس کو یہ گنبد اور یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جی ہاں, اس جو لاکھ یا لاکھوں روپے اس پر خرچ کیے, سنگ مرمر اپنی امی کی قبر پر لگا دیے, اس بیچاری کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. یہ جو رقم آپ نے لگائی نا, یہ ساری رقم اگر کسی غریب کو کام دھندے پر لگا کر پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے نا, اس کی اولاد بھی دعا دے گی آپ کی امی کو, اس حال صاحب کے لیے کر دیں گے. یا کسی کو کپڑے دلا دیں گے, کسی کو مکان دلا دیں گے. بےچارے آج کل ویسے پاکستان میں تو کتنی غربت ہے, بے روزگاری کتنی ہے, مکانوں کے لیے بےچارے پریشان ہیں. تو کھانے کے مطلب واقعی مسائل ہیں, ہر آدمی دوسرے کو بتاتا نہیں ہے, سفید پوشی ہے. تو ایسے کسی غریب کو ڈھونڈ کر, خاص کر اپنے رشتے دار میں ہو تو ثواب زیادہ ملتا ہے. صلہ رحمی کی نیت کریں گے تو یہ بھی ثواب ملے گا. تو کوئی اس کو دیکھ کر اگر اس کا گھر آباد کر دیں گے نا اس رقم سے, تو یہ امی کے اصال ثواب کے نام پر امی کی موج لگ جائے گی. باقی آپ کے سنگ مرمر یہ ٹائلیں اور یہ خوبصورت جو کتبے آپ لکھتے ہیں نا, اس سے آپ کی امی کو کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ آپ کو ملے گا. ہو سکتا تھوڑی واہ واہ ہو جائے, تو واہ واہ کی آخرت میں کیا پذیر آئی. بلکہ حب جا تو ویسے ہی یعنی کہ اچھی چیز نہیں ہے, مضموم صفت ہے. اپنی شہرت چاہنا, واہ واہ چاہنا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھیں میں نے مزارت اولیاء کو نہیں چھیڑا, کوئی یہ نہیں بولے کہ میں نے مزار بنانا کوئی ناجائز کہہ دیا ہے. مزار بنانا جائز ہے, ولیوں کے مزاروں پر گنبد بنانا جائز ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس پر چادر چڑھانا جائز ہے. تو ان کا مقصود میں عرض کر رہا ہوں, مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں, کہ ہم لوگ اہل ظاہر ہیں, ظاہر دیکھ کر مائل ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ یہ دیکھ کر ہم مائل ہوں گے, ان کے قرب میں برکت پائیں گے, فیض اٹھائیں گے, یہ مقصود ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مسلم میں گجرات مارنی کچھ سے انیسا اٹھاریہ بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ آپ کو جو کوئی بڑے اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں تو اتنا خوش نہیں ہوتے جتنے مدنی منوں اور مدنی منی سوال کرتے ہیں تو زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جزاک اللہ خیر.
سبحان اللہ. خالی میں ہی خوش نہیں ہوتا ہوں، دوسرے بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالی نے مدنی منوں اور مدنی منیوں میں کشش رکھی ہے. اب کسی کو زیادہ کشش آتی ہے، کسی کو کم آتی ہے، کسی کو بالکل نہیں آتی. بات تو بالکل رکے رکے ہوتے ہیں، بچوں کو لپٹ ہی نہیں کراتے. بچے لپٹ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا منہ حسب معمول پھولا ہوتا ہے، پوچھتے ہی نہیں ہے. اچھا بعض یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو گھاس نہیں ڈالتے. یہ صفت بھی اچھی نہیں ہے. اس میں 99.9 ابتلا، ہاں لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا شاید جو دوسرے کے بچوں کو بھی لفٹ دیتا ہوگا. میں نے بہت نوٹ کیا ہے، خود میرا خون جلتا ہے بعض اوقات. جیسے ہمارے بچے پوتے ڈوتے جو ہوتے ہیں نا، تو یہ طریقت ہے، نسبت ہے، اس وجہ سے لوگ پیار کرتے ہیں. جب پھر بھی بات نہیں کرتے تو میں نوٹ کرتا تو مجھے بھی مزہ نہیں آتا، یہ بچہ میرا اسے لفٹ مانگ رہا ہے، لفٹ دے ہی نہیں رہا. بہت ہی پوچھتا اس کا، پیار سے ہاتھ ہی رکھ دیتا اس پر، تھوڑا مسکرا لیتا تو میرا بچہ خوش ہو جاتا، میرا پوتا خوش ہو جاتا، پوتی راضی ہو جاتی. خیر تو میرا حساب جو ہے نا، میں مطلب کچھ اور ہی ہے. تو یوں مطلب مجھے عام طور پر تو سب کے بچے اچھے لگتے ہیں، ایک میری ایک فطرت ہی ہے. عام بچے بھی میں پیار کرتا ہی رہتا ہوں. انہیں بعض ہوگا دیا کہ ہر بچہ اچھا لگی بھی ضروری نہیں ہے، بعض بچے گندے سے ہوتے ہیں یا ان میں کوئی حسن یا کشش نہیں ہوتی، لیکن میں اس کو بھی میری ترکیب ہوتی ہے کہ پیار کروں تاکہ اس کے باپ کی دل جو ہو، بچے کا دل خوش ہو. آج بھی ایک چھوٹی بچی پیچھے چل رہی تھی ڈر کے مارے، وہ آگے بڑھا دیا میں نے. اس کے گھر والے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے کہ یہ بھی آ گئی بھائی اسکرین پر، آگے چل رہی تھی پیچھے ہو رہی تھی. تو خیر بچوں کی ٹریننگ تو ہوتی ہوگی کہ چلنا ساتھ، ویسے قریب جانے کا ضروری نہیں ہے. تو جلوس ہو تو اس طرح کا موقع ہو، کیمرہ ہو نا جب، تو اس کی برکتیں لینے کے لیے ساتھ ساتھ چلنا. تو ہم تم کو گھر پہ دیکھیں گے، میرے کو لگتا ہے کہ یہ تربیت ہوتی ہوگی، غالب گمان ہے یہ.
کیا کرنا چاہیے؟
اب بچے کو، ابھی سے بچوں کو ہم لوگ حب جا کی تربیت کرتے ہیں. ابھی تو یہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، مگر ان کا چھوٹے بچوں کا شوق دیکھا لپک لپک کر میرے پاس آتے ہیں. یہ بےچارے مارے جائیں گے یار بڑے ہو کر، یہ ہرس ان کے اندر بیٹھ گئی نا شہرت کی. یہ شہرت اسکرین پر آنا بہت دینے کے، صحیح بولتا ہوں، رسک رسک رسک. بیوقوف لوگ ہیں جو خام خواہ یوں سر نکالتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں کہ کسی طرح کیمرے کی نظر ہو جائے. کیمرے کی نظر کیا کام آئے گی یار؟ مصطفیٰ کی نظر ڈلوائیں، غوث پاک کی نظر ڈلوائیں تو بات بنے گی یار. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ کبھی خود ولیوں کے سردار ہیں، بغداد شریف میں ان کا مزار ہے، بہت بڑے ولی ہیں، علم کلام کی طرف تھے یہ. پھر غوث پاک کی ایک نظر نے سارا ان کو بلا دیا اور وہ پلا دیا کہ بس مست ہو گئی، اور ولایت کا تاج اس کو پہنا دیا. سہروردی سلسلے کے سردار بن گئے. سہروردی سلسلہ جتنے بھی روئے زمین پر سہروردی ہیں نا، وہ سب کے سب انہی کی نسبت سے سہروردی کہلاتے ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی حاضری مزار پر بغداد شریف میں. ہم خوش قسمتی سے جب ان کے دروازے پر پہنچے نا، اب وہی بند تھا دروازہ جیسے آپ نے حاضری نہیں ہوئی. آج ہم بھی پہنچے، دروازہ بند تھا، ہم جیسے پہنچے یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ان کا تصرف ہے، کسی کو بھیجا انہوں نے، دروازہ کھولا، ایک آدمی نے آ گیا اندر سے دروازہ کھولا. ہم نے بولا ہم کو زیارت کرنی ہے، عربی تھا کوئی، تو بےچارا وہ اندر لے گیا. پھر شاید اور دروازہ کھولا، پھر ایک تیسرا دروازہ کھولا، غالباً تین دروازے کھول کر پھر جا کر ہم کو مزار شریف پر حاضری نصیب ہوئی، ایسا کچھ یاد پڑتا ہے مجھے. تو یہ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی. تو ہم بھلے قادری ہیں لیکن ہم کو سہروردیوں سے یا نقشبندیوں سے یا چشتیوں سے نعوذ باللہ ہمارا کوئی تعصب تھوڑی ہے. سب ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ. یہ سارے سلسلے آپ دیکھو نا, کوئی ہوائی جہاز میں جائے, کوئی ٹرین میں جائے, کوئی بس میں جائے, کوئی پیدل چل کر جائے, جانا مدینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت اللہ القوی, جو کہ بہت بڑے ولی اللہ تھے, ولیوں کے سردار تھے, مسجد الخیف میں, حج کے دنوں میں مسجد الخیف میں کافی لوگ ہوتے ہیں, تو مسجد الخیف جو کہ مینا شریف میں واقع ہے, اس میں وہ دورہ فرما رہے تھے نا, آ جا رہے تھے, بظاہر اور کوئی کام بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو آپ سے عرض کیا کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر ڈلوا رہا ہوں, مجھ پر نظر پڑ جائے. تو یہ کیمرے کی نظر پر بات چلی تھی, یہ کیمرے کی نظر کام نہیں آئے گی, وہ اس پاک کی نظر ہوگی تو بیڑا پار ہوگا, کیمرے کی نظر تو کہیں ادھر ادھر تباہی کے گڑے میں نہ ڈال دے. اس لیے کیمرے کی خاطر جو بعض ہوتے ہیں اسکرین پر جو بار بار نظر آتے ہیں نا, تو وہ بھی غالب میں ایسے ہوتے ہیں کیمرے کی وہ ترکیب میں بیٹھتے ہوں گے ایسی سیدھ میں کہ یہاں جہاں بار بار کیمرہ آتا جاتا ہو, اور جگہ ان کی مخصوص بعض ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مخصوص جگہ پہ ملیں گے. ایسے بھی دیکھیں گے جو کیمرے کی نظر سے بچتے ہیں. ایک مدنی منڈے کو میں نے دیکھا تھا, یہ بکر عید کے دنوں جو مدنی منڈوں کو ہم کرتے ہیں نا, یہ میں نے ایک ہی دیکھا ہے مدنی منڈا, جس سے یعنی کہ بات ہوئی. ویسے اکا دکا اور بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ مدنی منڈے جیسے کہ وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کیمرے کی, لیکن وہ پتہ نہیں اس کو میں نے بلایا ہے کیا کیا تو اس نے میرے کو نہ بولا. میں نے کہا کیوں آپ بولا نہیں میں یعنی وہ اب یہ جو مجھے یاد پڑتا کہ ان کے گھر میں سے کسی نے ماں نے ابو نے منع کیا تھا کہ نہیں کیمرے میں نہیں, کیمرے کے سامنے نہیں جانا, اسکرین پر تم نظر نہیں آؤ. یہ ایک ہی مطلب ہو تو خیر شرم تو گناہ بھی نہیں ہے, انما الاعمال بالنیات. اگر یہ کہ شہرت کی خواہش سے بیٹھتا کہ سب دیکھے میرے کو میری شہرت ہو تو یہ مذموم ہے, یہ بری بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. اب بچوں کو سمجھانا اچھا ہے, لیکن یہاں تو بچوں کو ٹرین کر کے بھیجتے ہیں میرے پاس, تو اس کا تو بہت تجربہ ہے مجھے, اللہ بہتر جانے کس کی کیا نیت ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس وقت بچوں کی یہ مس ٹریننگ ہے, یہ ابھی ان کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی ہوگی زیادہ, لیکن یہ کہ آگے چل کر یہ بےچارے ہو سکتا ہے کہ برباد ہو بے جاگ کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ خود تو ہر وقت اسکرین میں آتا ہے تو اس کا وہ تو دل بھر گیا تھا, یہ اب ایسی باتیں کرتا ہے, چلو یہی صحیح, اپنے فائدے کی بات لے لیں. اگر آپ کے لیے نقصان دہ میں جو بولتا ہوں, اب بولنے والے کو مت دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, وہ دیکھ لیں اس وقت, کیونکہ اب ہماری پوزیشن میری جیسے پوزیشن یہ کہ میں مدنی چینل سے مائنس ہو نہیں سکوں گا, وہ سارا دن لگا رہتا ہوں, یعنی کہ میرے کہ بعض ہوگا یعنی کہ جیسے ضرورت نہیں ہے, میں نے کوشش کی تو میں آگے پیچھے بیٹھ گیا تو کیمرہ میرے پاس آ جاتا ہے, تو بھاگ کے کہاں جاؤں میں, کھا مگر کیمرے کو ڈسٹرب کرتا ہوں, پھر شرافت سے آگے آ جاتا ہوں. یہ بھی ہوا ایسا بھی میرے ساتھ, اور یہاں تو میرا بیٹھنا ظاہر ہے کہ اس کے بغیر مدنی مذاکرے کا تو سلسلہ نہیں ہو سکتا مدنی چینل پر, لیکن یہ ہر ایک سوچے کہ میری ضرورت ہے, کیا میں مدنی چینل کی زینت ہوں, میری وجہ سے کوئی سنیت کا فائدہ ہوگا, سنت کی تبلیغ ہوگی, نیکی کی دعوت کی دھوم مچے گی, مجھے دیکھ کر لوگ متاثر ہوں گے, ان کی دل جوئی ہوگی, ایسا غور کر لے آدمی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سجاد رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. آپ سے سوال یہ ہے کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ان کی اولاد ان کو رسال صاحب کرنے میں سستی کرتی ہے, ان کی قبر پر جانے پر بھی سستیاں ہو جاتی ہیں. برائے کرم کوئی آسان سا مدنی نسخہ عطا فرما دیں کہ ان کو رسال صاحب کس طرح کیا جائے اور ان کی قبر پر حاضری کس طرح دی جائے اور استقامت کیسے حاصل ہو.
یوں تو مطلقاً قبرستان کی حاضری کار ثواب ہے جبکہ وہ شریعت کو ملوز رکھتے ہوئے ہو, اور ماں باپ کی قبر پر حاضری کے خصوصیت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں وہ بیان ہے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو, اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے, جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے, وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا. اور جو ان کی قسم پوری نہ کرے اور ان کا قرض نہ اتارے اور کسی کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا کہلوائے, وہ نافرمان لکھا جائے گا اگرچہ ان کی زندگی میں بھلائی کرنے والا تھا. تو جب ماں باپ کی قبروں پر جانے میں یہ فضیلت اور ترغیب, تو انڈر اسٹوڈے کے اولیاء کرام کے مزارات پر بھی حاضری, یہ بھی سعادت کی بات ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لاتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے, میں اکاڑا چک نمبر 1 4L پنجاب سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ مثلاً کہ یوں کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن یا مثلاً کہ ان دنوں میں کوئی ایسا کام شروع نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ جمعہ کے بارے میں بھی بولتے ہیں کہ یہ دن ٹھنڈا ہوتا ہے, اس دن میں بھی کام شروع نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں کہ ہمیں ان دنوں میں کام شروع کرنا چاہیے یا نہیں.
جمعے کو تو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی دکان کا افتتاح کرتے ہیں, جمعے کا دن تو برکت والا دن ہے, اور جمعے کی نماز کے بعد کے لیے تو قرآن کریم میں بھی ہے,
فَإِذَا قُضِيَ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تلاش کرو.
تو اب دیکھ لیجئے, اب تو یہ مطلب غلط فہمیاں ہیں, اس پر نہ جائیں. جمعے رات کو بھی کر سکتے ہیں, جمعے کو بھی کام کر سکتے ہیں, کوئی دن جو ہے وہ منحوس نہیں ہوا کرتا. علامہ سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز شامی قدس سرہ السامی لکھتے ہیں, علامہ حامد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے سوال کیا گیا, کیا بعض دن منحوس یا مبارک ہوتے ہیں جو سفر اور دیگر کام کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص یہ سوال کرے کہ کیا بعض دن منحوس ہوتے ہیں, اس کے جواب سے اعراض کیا جائے, یعنی نو لفٹ کر دیا جائے اس کو, اور اس کے فعل کو جہالت کہا جائے اور اس کی مذمت بیان کی جائے. ایسا سمجھنا یہود کا طریقہ ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. دیکھا آپ نے کسی سخت رد ہے کہ جو دن کو منحوس سمجھے کہ اس دن کام شروع نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے روایت پڑھ کر سنائی آپ کو، تنقیح الفتاوی والحامدیہ جلد 2 صفحہ 367 کے حوالے سے، اور یہ لکھی ہے حکایت، یہ بدشگونی جو کہ مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ چھوٹی سی کتاب ہے جس میں کچھ 100-125 پیجز ہیں، یہ بہت پیاری کتاب ہے، اس کو ضرور لیجئے، اور نہیں پڑھی تو مہربانی کر کے اس کو پڑھ لیجئے، تو جتنا مطلب ہے کہ اس کو پڑھ لیجئے، آپ کو معلومات کا خزانہ ہاتھ میں آئے گا، شاید ہی کو بچتا ہوگا کہ بدشگونی بدفالی سے بچتا ہوگا اس معاشرے میں، معلومات ہی نہیں ہے، تو گھروں کے ماحول بھی اس طرح کے بدشگونی والے، اور اس کو منوس کہنے گے اس کو منوس کہہ دیتے ہیں، تو یہ ضرور لیجئے، اور آئندہ بچنے کا بھی انشاءاللہ ذہن ملے گا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کون سے سن اور کون سی ہجری میں ادا کیا، اور کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب ارسال فرمائے.
مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے فیضان جمعہ، صفحہ نمبر 2، عبداللہ فاضل، حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قبا میں اقامت فرمائی، یعنی وہاں آپ ٹھہرے. دوشنبہ یعنی پیر شریف سے شنبہ یعنی منگل، چہار شنبہ یعنی بدھ، پنچمبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی. روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم کیا، یعنی مدینہ شریف کی طرف آگے بڑھے، ارادہ فرمایا. راستے میں بنی سالم ابن عوف جہاں یہ قبیلہ تھا وہاں ان کے علاقے میں سمجھو جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا. الحمدللہ عزوجل آج بھی اس جگہ شاندار مسجد جمعہ قائم ہے، اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے یہ بھی بیان کیا ہے، تو یہ فیضان جمعہ صفحہ 3 پر ہے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی، اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رضوان قادر اتاری منڈی باغ دین سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جمعرات کو مانگنے والے بازار میں بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں پہلے ہی سے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں، ان کو مزید خیرات دینا کیسا؟
اصل یہ ہمارے ہاں جمعرات کو خاص کر ذہن ہوتا ہے صدقہ خیرات کرنے کا، جو کہ اچھا ہے، اور پھر یہ بھی یاد یہ بھی صدا لگاتے ہیں نا، جمعرات بھلی مراد، تو بیچارے لوگ دیتے ہیں ان کو. اس میں یہ کہ جمعرات کو اگر کوئی حقدار مانگتا ہے تو اس کو مانگنا جائز ہے اور دینا بھی جائز، لیکن حقدار کم ہوتے ہوں گے، آج کل دھوکے کا دور ہے، اب پہلے ہی پیسے ہوتے ہیں، اگر وہ تھوڑا ریزگاری وغیرہ ہوتا ہے نا سامنے جو نظر آتی ہے، तो ये नोटों की गड्डियां दिखाएंगे तो बंद देगा इनको, ये तो कपड़े भी अच्छे नहीं पहनते, तो तरकीब होती है इनकी। फतेहपुरा ने बास काम धंधे करते होंगे, और जो मेरा को आकर वो फतेहपुरा ने जोड़ा जो रखा होता वो बदल के वो आ जाते होंगे, या कुछ देर जब तक इनको ये आइडिया होती होगी कि किस टाइम पर भीख मिलती है, वक्त का भी इनको अंदाजा होगा। सुबह सवेरे नहीं आएंगे कि वो लोग टाल देंगे, अरे बोनी नहीं हुई चल भाग इधर से, तो थोड़ा फिर कमा लेंगे तो ये फिर पहुंचेंगे। रमजान में ज्यादा आएंगे कि रमजान में कारोबार जोर पे होता है और लोग ज्यादा खैरात करते हैं, तो ये रमजान में ये बीमार भी हो जाते हैं, इनके पास एक्सरे भी आ जाता है और डॉक्टरी रिपोर्ट भी इनके पास आ जाती है, सब कुछ इनके पास। ये रमजान में ये बहुत सारी तरकीबें इनकी बन जाती हैं, तो लोग दे रहे होते हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, तो जो हकदार नहीं है उसको देना, जबकि हमको पता है कि ये वाकई हकदार नहीं है, तो देना भी इसको जायज नहीं है। इन्हें तोहफा देना और अलग बात है कि हम किसी करोड़पति को भी तोहफा दें जबकि हमारा उससे मुरासिम है, लेकिन ये जो मांग रहे नहीं, ये तोहफे का तो महल ही नहीं है, नहीं तो है भीख मांग रहा है, खैरात मांग रहा है, इनको कौन तोहफा देगा, इनको ना दिया जाए। ये जुमेराती जो फकीर होते नहीं है आमतौर पर, मतलब बिजनेसमैन होते प्रोफेशनल, और अगर कोई हकदार है तो उसको जरूर देना चाहिए। मांगने की आदत तो ये आए हुए ना इतने सारे, इनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता हो कि जो किसी से मांग कर ही आए होंगे कि हमको फिजान मदीना देखना है, हमको फुला के फुला का दीदार करना है, तो सवाल करके आए होंगे। तो ये इस तरह का सवाल इस मकसद के लिए सवाल करना भी हराम है कि मुझे मेरे पीर को देखना है, मुझे पैसे दे दो, किराए दे दो। और ताक के किसी दीवाने को पकड़ा होगा जो पीर भाई हो उसका, अगर ऐसे हैं तो ये तौबा भी करें और जाकर उनको पैसे भी लौटा दें वापस, या उनको बोल दे कि हमने, हमको पता नहीं था, हमने तो वहां जाकर ये मसला सीखा, तो अब क्या होगा, हम तो पैसे ले चुके, खर्च हो गए, तो हम इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके आपको भर देंगे, ये उनको जाकर कहें। इस तरह सवाल कर नहीं सकते, ये बहुत मजमूम है। तो जो इस तरह मांगते हैं सवाल करके, जैसे जो आए हैं यहाँ, वो मदीने जाने के लिए भी सवाल नहीं कर सकते, हाँ कि हमको हज करना है, उमरा करना है, पैसे दे दो, ये भी जायज नहीं है सवाल करना। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अनुमा से मरवी है, शहंशाह मदीना करार कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स सवाल करता रहेगा यहां तक कि वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उस पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा। हजरत सैयदना समूरा बिन जुंदब रदी अल्लाह ताला से मरवी है, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल अकरम शहन शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल एक किस्म की खराश है कि आदमी सवाल करके अपने मुंह को नोचता है, जो चाहे अपने मुंह पर इस खराश को बाकी रखे और जो चाहे छोड़ दे। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर लोगों को मालूम होता कि सवाल करने में क्या है तो कोई किसी के पास सवाल लेकर ना जाता। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो माल बढ़ाने के लिए सवाल करता है वो अंगारे का सवाल करता है, तो चाहे ज्यादा मांगे या कम का सवाल करे। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस पर ना फाका गुजरा, ना इतने बाल बच्चे हैं जिनकी ताकत नहीं रखता और सवाल का दरवाजा खोले, अल्लाह अज़्ज़वजल उस पर फाके का दरवाजा खोल देगा ऐसी जगह से जो उसके ख्याल में भी नहीं। ये फिजान ज़कात जो कि मकतबतुल मदीना का मतबूआ रिसाला बल्कि किताब है, उसमें से मैंने आपको सुनाया 140 से 141 पेज। सवाल करना बिल्कुल ये जो भी इस तरह आए हो तो गलत किया है। हाँ, अम्मी से मांग लेने में हर्ज नहीं है, अब्बू से मांग लिया तो कोई हर्ज नहीं है, इस तरह बाप ने बेटे से मांग लिया तो भी हर्ज नहीं है। अब जिस तरह पार्टियों के पास जाके मांगते हैं, आम लोगों से बोलते हैं, जान पहचान वालों से, यार जा रहा हूं, یا جس سے ایسی ترکیب ہے کہ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں آپ، ہے نا، اس کا لے لیا، اس نے آپ کا لے لیا، کھا لیا ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی چیز مانگ لی ہے اپنے، ایک ترکیب ہے، اس سے اگر مانگ کر لیا تو وہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ بھی آپ سے لے لیتا ہے اور اس طرح کر لیتا ہے، تو یہ دوسری بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
امیر اہل سنت کے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اکثر ہمارے ہاں لوگ جھوٹا کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ جھوٹا کھانا ہے اس کو نہیں کھانا، تو جھوٹا کھانے کی کیا کوئی فضیلت ہے یا ایسے کھانے کا کیا کرنا چاہیے، کھا لینا چاہیے، اس کو استعمال میں لیا جائے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے.
حدیث میں کہ سور المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
افضل بھائی جو سوال ہوئے ہو، سنت غیر معتیدہ جے پہلے قاعدے میں تشہد خان بعد درود پاک پڑھن تھی ہیں، اے ٹری ٹائم چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ خان بعد تلاوت کرن تھی ہیں. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض آئے تھا، جواب ہے فرمائیں گا.
سنت غیر موقعہ میں جیسے عصر اور عشاء سے قبل جو چار سنتیں ہیں یہ غیر موقعہ ہیں، تو اس میں دو رکعت کے بعد التحیات اور درود شریف بھی پڑھے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو ثنا اعوذ بسم اللہ بھی پڑھے، تو اس میں قراءت فرض ہے، کم از کم ایک آیت تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض ہے، اور سورہ فاتحہ اور دوسری سورت یا ایک آیت یا اس کا حصہ جو کم از کم تین آیتوں کے برابر ہو یہ واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، ان میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ با وضو ہسپتال میں کام کے دوران اگر ہاتھوں پر بلڈ یعنی خون لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟
دوسرے کا خون اپنے بدن پر لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ناپاک خون ہے تو اس کو دھو لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی جھوٹا قرآن اٹھا لے تو معافی کیسے مانگے؟
ارے صرف قرآن اٹھانا یہ قسم نہیں ہے جب تک ساتھ میں قسم کے الفاظ بھی نہ ہوں، ہے نا، تو وہ قرآن اٹھا یہ ہے مطلب سخت بات ہے. قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے، البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا بیچ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنی قسم نہیں. فتح رضویہ جلد 13 صفحہ 574 پر ہے، جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم گناہ کبیرہ ہے، اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں، اور ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے. بلا ضرورت خاصہ نہ چاہیے، بہت زیادہ شدید ضرورت ہو تو ہی ایسا کرے. نیز صفحہ 575 پر ہے، ہاں مصحف یعنی قرآن شریف ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہنی اگر لفظاً حلف و قسم کے ساتھ نہ ہو، قسم کا لفظ نہ ہو، حلف شرعی نہ ہوگا، یعنی قرآن کریم کو صرف اٹھانے یا اس پر ہاتھ رکھنے یا اسے بیچ میں رکھنے کو شرعاً قسم قرار نہ دیا جائے گا. مثلاً کہے کہ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ایسا کروں گا اور پھر نہ کیا، تو چونکہ قسم ہی نہیں ہوئی تھی اس لیے کفارہ نہ آئے گا. اور یہ ہے کہ اگر زبان سے قسم ادا نہیں کی بلکہ اسی قرآن اٹھانے کو قسم قرار دیا، تو اس قسم کا وہی حکم ہے کہ اس پر کفارہ نہیں بلکہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کا انتظار کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بابا ارشاد فرمائیے کہ فجر کا وقت کون سا ہے اور کب تک ہے؟
صبح صادق جب شروع ہوتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے. سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے سلام پھر جانا ضروری ہے فرض کا، ورنہ نماز نہیں ہوگی.
یہ ہر نماز
وقت سب کو دیکھنا چاہیے. اب تو یہ چھپے پہ سب مل رہے ہیں، کیلنڈر، پھر نیٹ پر بھی ہے، اب تو فون میں بھی
اپلیکیشن موجود ہے.
موجود ہے.
تو یہ ارشاد فرما دیجئے، کیا یہ وقت ختم ہونے سے پہلے سلام پھیر دے تو نماز ہوئی فجر کی، اور اگر اس سے پہلے سلام نہ پھیر سکا اور سورج کی پہلی کرن طلوع ہو گئی تو گویا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو کیا یہ اصول فجر کے علاوہ تمام نمازوں کے لیے؟
جی نہیں، یہ اصول فجر، عیدین اور جمعہ کے لیے ہے. جمعہ کی نماز بھی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے سلام پھیرنا ضروری. عیدین کا یہ ہے کہ زحوہ کبریٰ سے پہلے سلام پھیرے. فجر کا بھی عرض کیا میں نے، یہ تین نمازوں میں، اور نمازوں میں اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہے.
وقت کے اندر اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی،
جیسے کہ ظہر کا وقت عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ لی، اب عصر کا وقت آ گیا دوران نماز تو نماز ہو گئی، فرض ہو گیا، سنتیں گئی، اس لیے اتنی تاخیر نہ کی جائے. یہ تو ایمرجنسیوں میں یہ مسائل کام آ سکتے ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے.
جب سر پر مہندی لگی ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟
مہندی وہ گاڑی گاڑی لگی ہو جی، نماز تو ہو جائے گی لیکن شاید خشوع میں رکاوٹ کھڑی ہوگی، وہ عجیب عجیب سا لگے گا، پھر سجدہ کرے گا، سجدے کی جگہ مہندی آلود ہوگی. وہ الگ مطلب نماز ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو نماز ہو جائے گی.
سر پر اگر مہندی لگی ہوگی تو کیا سر پر مسا کرنے سے مسا ہو جائے گا؟
اگر کوئی چوتھائی سر کا حصہ ایسا ہے کہ جہاں وہ بالوں پر پانی پہنچا سکتا ہے، تری پانی ہے، تو ہو جائے گا. اب پہلے سے جو مہندی کا پانی ہے تو وہ تو کام نہیں دے گا نا، کیونکہ وہ اس کا وضو ٹوٹا. وہ تو ایسا شاید کوئی کرے بھی نہیں، وہ تھوڑی سی مہندی لگی ہو تو ہی ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ یہ سر پورے پر لگائیے تو وضو کرے گا تو یہ اپنے کپڑے کو رنگین کرے گا. ہاں نہیں تو چلو اگر ویسے بچا بچا کے بھی کرے تو منہ دھلنے کی شرائط بھی پوری ہو گئی، تب بھی جو رنگین کے ریگاڑے جو اتریں گے نا، کپڑے جو اس کے رنگیں گے، تو یہ تھوڑی سی لگی ہو اسی کے تعلق سے ہو سکتا ہے کوئی یوں بات پیش آئے. اب اگر وضو کر چکا ہے پھر مہندی لگائی ہے تو اس پر وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا. اب نماز بھی پڑھ لی اس حالت میں تو نماز ہو جائے گی.
آپ کے رسالے وسوسے اور ان کا علاج میں وتر میں دعائے قنوت کے بعد درود پڑھنے کا لکھا ہے، یہ فرما دیں گے یہ کیسے پڑھنا ہے اور کون سا درود پڑھنا ہے؟
مستحب ہے کہ درود پڑھے، نہیں پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. مطلب درود پاک پڑھ لے، مطلب کوئی سا بھی.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی کو یہ دعا تعلیم فرمائی تو صاحب بارشت نے فرمائی کہ بہتر ہے کہ یہ دعا ساتھ پڑھے. الفاظ ہیں: اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت وصلی اللہ علی النبی وآلہ.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا لسنت کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کوئی ولیمے کی دعوت دے تو کیا ولیمے میں جانا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
ولیمے کے لیے تو سنت موقع ہے نا، دعوت قبول کرنا، اور جانا سنت ہے، جانا بھی سنت موقع ہے، کھانا نہ کھانا اختیار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی بڑی گیارہویں شریف کے دن روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
روزہ رکھنا چاہیے. ہمارے مرشد غوث پاک نے تو رمضان شریف کی چاند رات کو پیدا ہوئے اور دین آیا تو دودھ نہیں پیا، تو یہ سارا مہینہ ایسے ہی کرتے رہے غوث پاک، دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، رات کو پیتے تھے. گویا انہوں نے سارا مہینہ روزہ رکھا. تو غوث پاک تو یعنی دودھ پیتی عمر میں روزے رکھے، اور میں اور آپ گیارہویں شریف عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے بھی روزہ رکھنے سے کترائیں، کیونکہ ہم کیسے کس کوالٹی کے عاشقان غوث اعظم ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا، تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا علی الحبیب.
میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام.
مدنی مذاکرہ ہے شریف.